بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نسیم زندگی میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. تہران سٹوڈیو سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بھی اپنی صبح کا آغاز اللہ اور اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے کر لیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کا پورا دن خوشیوں اور خوشخبریوں سے بھرا رہے گا. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی حسن.
وعلیکم السلام خرم, اور ہم اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں, اور امید کرتا ہوں ہر حسب معمول کہ بہت ہی اچھی صبح, بہت ہی اچھا ہفتہ اور بہت ہی اچھا دن آپ لوگوں کا گزرے, بابرکت ہو, اور خدا کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ ہفتہ شروع کریں اور اسی کے یاد کے ساتھ اسی کے باتوں پر عمل کر کے ہم لوگ یہ ہفتہ اپنے اختتام
انشاءاللہ بالکل. اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے حسن. ہمارا ہفتے کا موضوع آج سے شروع ہوگا اور وہ ہے ایک ہماری زندگی میں ایک رول ماڈل کی ضرورت.
بالکل,
بڑا اہم موضوع ہم نے چنا ہے اس بار, اور میرے خیال میں آج کل کی زندگیوں میں رول ماڈل کی ضرورت شاید پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو گئی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آج کل کی نسل کو خرم ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے. آپ اگر مثال کے طور پر آپ اپنے والدین کی باز کی یہ عادت یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ اگر جب پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا ہے بچہ تو کہتا ہے دیکھو اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھو,
ٹھیک ہے,
اچھی پڑھائی کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ اتنے نمبر تم سے زیادہ لایا. حالانکہ بہرحال بہت سارے لوگوں نے کہا یہ غلط ہے, لیکن والدین کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک رول ماڈل پیش کرے
بچوں کے لیے.
لیکن آیا صحیح ہے نہیں ہے, کیا چچا زاد بھائی, کیا دوست, کیا خالہ زاد بہن کا کی مثال دینی چاہیے, یا یہ کہ نہیں واقعی ایک ایسے شخص کی مثال دینی چاہیے کہ جس کے ذریعے انسان میں کافی وہ ہاں سمجھے اور اس میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ آگے جا کر
اس لیول
چیز حاصل کرے اور اس لیول پہ.
بالکل ایسے ہی آپ نے ٹھیک کہا, اور اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور وقت ہوا ہے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نسیم زندگی کا تحفہ, ایک فرمان ایک حدیث, تو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے.
رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, جو شخص رنج و مصائب کا مزہ نہ چکھے اس کے نزدیک نیکی اور احسان کی کوئی جگہ نہیں ہے.
جی ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ ان فرمانوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکے. حسن, آپ کو بتائیں گے کہ آج ان کے ساتھ کون مہمان ہے اور کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جیسے
جناب ذوالفقار علی صاحب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے علامہ اقبال کے جامع الاطراف شخصیت کے حوالے سے, کیونکہ رول ماڈل کی جہاں تک بات ہے تو آج کل کے دور میں خرم ایسے لوگ مثال کے طور پر ہم لوگ مثال دیں گے میر داماد کی یا شیخ بہائی کی, تو لوگ کہیں گے بھائی ایک زمانہ تھا وہ لوگ تھے, ہاں اس وقت وقت بھی ہوتا تھا لوگوں کے پاس, تو یہ سب کہنے کی چیزیں ہوتی ہیں, باتیں آ جاتی ہیں. لیکن آج کے دور میں موجود یہ گزشتہ 100 سال میں جن لوگوں نے بہت ہی اپنا مؤثر کردار ثابت کر دیا وہ بہتر رول ماڈل نئی نسل کے لیے ہو سکتے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں بھائی یہ دیکھیں آپ 100 سال پہلے تھے اور یہی مشکلات, تھوڑی تبدیلی آئی ہے لیکن یہی مشکلات رہی ہیں اس دور میں, بلکہ شاید بدتر رہی ہوں, مسلمانوں کی صورتحال بدتر تھی آج سے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو مثلا ایک رول ماڈل کے طور پر ان کو
سامنے پیش کر دیا. بہت اچھا, انشاءاللہ جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گی آپ لوگوں کی گفتگو. اور میں یہاں پر بتاتے چلوں کہ ہم لوگ میں آپ کو لے کے چلوں گا آسٹریلیا, جہاں پر ڈاکٹر نگت نسیم صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, ماہر نفسیات ہیں, اور رول ماڈل کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ان سے گفتگو رہے گی ہماری. آپ لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, وائبر اور واٹس ایپ کے نمبرز آپ ہم ابھی اسکرین پہ دیکھیں گے, شامل ہو سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, اور کوئی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں شیئر کر سکتے ہیں. دو اور رستے بھی ہیں, وہ آپ کو حسن بتائیں گے کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں.
بالکل, ایک تو ٹیلی فون لائن ہم لوگوں کی موجود ہے, اور اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں facebook.com/SUT Morning Show پر. تو یہ بہرحال ہم لوگ کے اہم ترین راستے ہیں, ویسے آپ کے خود بھی آپ اگر آ جائیں تو ہم لوگ کو اور خوشی ہوگی, پانچواں راستہ یہ بھی. تو
بہرحال چلتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, تھوڑی جان بناتے ہیں, اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں جائیے گا مت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. ہم آج آپ کو لیٹ کر کی جانے والے ورزش کا ایک اسٹیپ بتائیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھ کر گھر میں یہ اسٹیپ انجام دیں گے. تو شروع کرتے ہیں. دیکھیے کہ دونوں پر ایک دوسرے کے متوازی رہیں اور پیٹھ کو زمین پر لگائیں گے, اور اس کے بعد پیر کو اس طرح سے لائیں گے کہ وہ زمین سے 90 ڈگری کا زاویہ بنائیں. گھٹنوں کو غور سے دیکھیے آپ, نہ بہت زیادہ مڑے ہوئے ہیں اور نہ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. گھٹنوں کو موڑیے اور ہاتھ بدن کے قریب رکھیے. ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کریں گے. سانس لیتے ہوئے سر کو زمین پر رکھیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر لائیں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے سر کو زمین پر رکھیں گے. دیکھیے یہ اسٹیپ کرتے ہوئے آپ کی جو استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ ہاتھ زمین پر رکھ سکتے ہیں یا اٹھا بھی سکتے ہیں زمین سے تھوڑا سا. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر رہیں گے اور سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں گے, اور اسی حالت میں رکے رہیں گے اور ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے اور پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اپنے پیٹ کی طرف لائیں گے اور الٹے پیر کو سیدھا کریں گے. ایک بار پھر کرتے ہیں. جی تو ہم شروع سے کر کے دکھاتے ہیں. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو پیٹ کی طرف لائیں گے اور الٹے پیر کو سیدھا کریں گے. جی پھر سے کرتے ہیں. ناک سے سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو پیٹ کی طرف لائیں گے اور الٹے پیر کے پنجے کو دیکھیے بالکل آسمان کی طرف. سانس چھوڑتے ہوئے پیر بدل لیں گے اور الٹے پیر کو پیٹ کی طرف لائیں گے اور سیدھا پیر سیدھا کریں گے. دہراتے ہیں. اور پیٹ پوری طرح سے آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے, اسی کے ذریعے سے آپ جسم کو بیلنس کریں گے. یہی کرتے رہیں. سر کو زمین پر رکھیے, گھٹنے مڑے ہوئے. اب تیسرا مرحلہ تھوڑا سخت ہوگا. اس میں سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اندر کی طرف لائیں گے اور الٹے پیر کو زمین کی طرف لے جائیں گے جہاں تک ہو سکے گا. اور جن لوگوں کو کمر میں تکلیف ہے وہ بہت زیادہ نیچے لانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ وہ تھوڑا سا بھی نیچے لائیں تو کافی ہے. چلیے پھر سے کرتے ہیں. اور رضا کو دیکھیے, یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے کمر میں تکلیف ہے. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اندر کی طرف لائیں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر بدل لیں گے اور پیٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر. اور ہمیں امید ہے کہ آپ گھر میں بھی یہ اسٹیپ انجام دیں گے, اس لیے آپ اسے غور سے دیکھیے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر, گھٹنے سیدھے کر لیجیے اور سر زمین پر ٹکائیں گے, ہاتھ بھی زمین پر, اور کھڑے ہو جائیے. ناظرین ایک بار میں پھر اپیل کروں گا کہ آپ لوگ یہ تمام حرکات جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اسی طرح سے انجام دیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے انجام نہ دیں تو کمر میں تکلیف ہو جائے. اس لیے جس طرح سے میں نے بتایا ہے ویسا ہی کیجئے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. خدا حافظ.
ہر روز ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں, دکھنے میں شاید احساس نہ ہو آپ کو کہ جی آپ کا بدن بن رہا ہے, لیکن یقین مانیں کہ یہی 5 منٹ 10 منٹ کی ورزش کر لینے سے سینکڑوں بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ 5-6 منٹ جو ہے ہر روز ورزش کر لیا کریں. حسن چلیں ہم لوگ آسٹریلیا کی طرف.
بالکل خیال چلتا ہوں آسٹریلیا. اگر ہو گیا
جی بالکل ہمارا انشاءاللہ تو رابطہ ہو گیا ہوگا اگر ہماری آواز آپ سن رہی ہیں. ڈاکٹر نگت نسیم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں, اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، ہمیں بتا دیا جائے، اگر نہیں ہوا تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں.
خیال میں ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے خرم.
نگر نسیم صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ایک بار پھر.
جی وعلیکم السلام،
بہت شکریہ نگت نسیم صاحبہ، خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں پروگرام نسیم زندگی میں، اور شکریہ آپ نے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کیا. نگت نسیم صاحبہ، رول ماڈل کی کیا ضرورت ہے زندگی میں؟
جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں رول ماڈل یعنی کہ مثالی کردار کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ اگر رول ماڈل کی ضرورت یا اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک صرف آسمانی کتابیں بھیج دیتے، صحیفے اتار دیتے، لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تاکہ عمل کر کے دکھائیں اور باقی لوگ ان کی تقلید کریں. پھر یہی سلسلہ در سلسلہ تقلید سے دنیا میں امن خیر خواہی بلا تفریق ہر فرد کے لیے ہمیشہ رہے. یہ تھا اللہ پاک کا منشا رول ماڈل کو بھیجنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول ماڈل کی تعریف یہ ہوئی کہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے کردار، اخلاق اور معاملات میں مثالی ہو اور بلا تفریق ہر دین، مذہب، زبان اور معاشرے کے لیے قابل تقلید ہو. تو آپ دیکھیے کہ سلسلہ در سلسلہ تقلید کے لیے حضور پاک کے بعد چونکہ انبیاء نے نہیں آنا تھا تو تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری عامہ اکرام، علماء اکرام، ماں باپ اور اساتذہ پر آ گئی. میں آپ کو ابھی تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گی کہ دو طرح کے رول ماڈلس ہوتے ہیں، ایک تو قدرتی رول ماڈل جس پر فرد کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے ماں باپ اور دیگر اہل خانہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اختیاری رول ماڈل ہوتے ہیں جو کہ ہم خود چنتے ہیں، جیسے ہمارے اساتذہ، دوست اور دیگر کامیاب شخصیات جن کو ہم اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کی دلچسپی رہے کہ بچہ اپنی پیدائش پر بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ اپنی قوت مشاہدہ سے تحمل، رحم دلی، ہنس مکھ ہونا، ایثار و محبت اپنے پہلے رول ماڈل یعنی اپنی ماں سے سیکھتا ہے. پھر بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس میں قوت اظہار پیدا ہوتی ہے اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی پسند، ناپسند.
بہرحال ہاں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن ہمارے ساتھی کوشش کر
جی جاری رکھیے. جی جاری رکھیے نگہ نسیم صاحبہ.
جس طرح سے ماں اپنے بچے کی بھوک اور تکلیف پر تڑپ جاتی ہے تو بچہ بھی اپنی ماں سے یہی سیکھتا ہے اور وہ دوسروں کی بھوک اور تکلیف سے پریشان ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
آپ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ اس کے رول ماڈل میں اس کا باپ بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ اس سے سوچ بچار، تدبر کرنا، علم حاصل کرنا، کچھ کر کے دکھانا کا جذبہ اس اپنے باپ سے لیتا ہے. اور یوں بچے اور بچیوں میں اپنی ماں جیسی مہربان، سلجھ اور محبت کرنے کی اور اپنے باپ جیسے خود مختار فیصلہ کرنے کی سمجھداری والے انسان، ایک ہمدرد انسان میں ڈھل جاتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس خاموش تربیت میں، بچوں کی اس خاموش تربیت میں اس کے اہل خانہ کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ارد گرد اخلاق، با کردار، با اخلاق لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اب چلتے ہیں ہم اختیاری رول ماڈل کی طرف جس میں ان کے دوست اور اساتذہ شامل ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کے ہم مزاج ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے آگے جانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں، ان کی ہمت بنتے ہیں. یہی بچے بچیاں ایک دوسرے سے پھر اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے گھروں سے جو بھی انہوں نے اچھا برا اخلاق، عمل، کردار، اعتبار، اعتماد سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں میں باندھتے ہیں. اور یقین جانیے یہی وہ عمر ہوتی ہے جب وہ اپنے کسی دینی رہنما کو یا اپنے جو بھی انہوں نے اپنے گھروں میں سیکھا ہوتا ہے ان کو بھی ایک رول ماڈل کی طرح اپنی پوری حیات کے لیے چن لیتے ہیں.
صحیح.
لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا، جن گھروں میں اتفاق اور محبت کی کمی ہوتی ہے، تعلیم اور عمل کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ افراد نہ تو اپنے لیے اچھا رول ماڈل چن پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لیے اچھا رول ماڈل بن پاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو میں آپ کو آخر میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ با کردار اور با عمل نسل کے لیے با کردار اور با عمل رول ماڈلز کا ہونا بہت ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نگت نسیم، بڑے اچھے انداز میں مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتی ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے سمندر ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمیں سڈنی سے جوائن کیا اور ہمارا موضوع کہ ایک رول ماڈل کی کیا ضرورت ہے اس پہ روشنی ڈالی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے جوائن کیا.
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عزیز مہمان کا اور اپنے ناظرین کا کہ آپ لوگوں نے بہرحال یہ گفتگو دیکھی اور صبح کو اٹھ کے ہم لوگوں کا پروگرام دیکھا, یہ اسی کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے میرے خیال میں. جتنا بھی شکریہ ادا کریں آپ لوگوں کا کم ہوگا. اور
بڑے اچھے نکات کی طرف حسن اشارہ کیا, ایک تو یہی کہ دینی ماحول کا نہ ہونا گھر میں, ایک بہت بڑا خود ایک بہت بڑا میرے خیال سے موضوع ہے حسن, اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں بہت کہا گیا اس بات پہ کہ اپنے بچوں کی اپنی خود پہلے, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی خود دینی, آپ کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو پہنچا سکتے ہو, آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ. جب بہت کہا گیا اس بات پہ, بہت تاکید کی گئی کہ گھر میں ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے, لیکن خیر بہرحال بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اب جا کے خاص طور پہ جو لوگ سیکولر ذہنیت کے تھے, ہم ان کو اس چیز کا بڑا سنجیدگی کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت جب ان کو دینی, یعنی دینی سے مراد وہی انسانی تعلیم ہے, کیونکہ ہمارا دین وہ انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے, وہ تعلیم دی ہوتی تو آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے دوسرے کسی ملک میں نہ بیٹھا ہوتا, آج میرا بیٹا مجھے فون کیا کرتا ہوتا, آج میرا بیٹا صرف پیسے کے لیے مجھے فون نہ, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور حسن اس میں دین ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم پورا ہفتہ گفتگو کریں گے. اور حسن کہاں چلیں, ایک وقفہ لے لیں,
ابھی ہم لوگ ساتھ میں ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمیں دکھائیے پلیز, اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ذوالفقار علی صاحب سے گفتگو انشاءاللہ شروع کریں گے.
جی ناظرین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام نسیم زندگی, آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں 6:30 بجے شروع ہوتا ہے پروگرام نسیم زندگی تہران ٹائم کے مطابق, اور وقت ہوا ہے گفتگو کے حصے کا. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کے حصے کی طرف جائیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائبر واٹس ایپ یہاں پر میرے پاس لائیو موجود ہے, اور آپ کوئی بھی اپنا پیغام بھیجنا چاہیں, کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چلیں گے حسن کی طرف تاکہ حسن گفتگو کے حصے کو شروع کر سکیں. جی حسن
بہت بہت شکریہ خرم. اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, پھر سے ہمیں نہیں دکھا رہے اب دکھایا, آپ کو معلوم ہوگا ہم لوگ بات کر رہے ہیں مثالی کردار, نمونہ عمل یا رول ماڈل کے بارے میں اس ہفتے میں. تو اس گزشتہ یعنی صدی میں 100 سال میں ایسی شخصیات بہت سی گزری ہیں جن لوگوں نے بہت ہی گہرے اثرات ہماری زندگی پر چھوڑے ہیں, لیکن شاید واقعی علامہ اقبال جیسی شخصیات ان میں بھی بہت نمایاں ہوں, ان شخصیات میں جن لوگوں نے بہت ہی اہم اثرات چھوڑے ہیں اپنے. علامہ اقبال کی بھی ایک بہت ہی اہم جگہ ہے اس میں. انہوں نے اپنے وقت کے یعنی تقاضوں کو سمجھا, انہوں نے کوشش کی اس کو صحیح طور سے جواب دیں, اسے کوشش کی کہ دوسروں تک اس سمجھ کو منتقل کریں. کتنے لوگ ہیں آس پاس میں آپ لوگوں کے کہ واقعی اپنی مشکلات کو, اطراف کی مشکلات کو صحیح طور سے سمجھیں, اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کا حل پیش کریں. بہت ہی اگر ہم لوگ دیکھیں آس پاس اپنے, بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے. لیکن کیونکہ علامہ اقبال کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ انہوں نے بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے ہیں, لہٰذا ہم انہیں ایک رول ماڈل کے طور پر قبول کر سکتے ہیں اور ہمیں قبول کرنا چاہیے. اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے, کیا انہوں نے کیسے کام کیے, یعنی کیا کیا ان کے کارنامے رہے, اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جناب ذوالفقار علی صاحب سے جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید.
سلام.
اور ذوالفقار علی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو بہرحال معلوم پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع کیا چل رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیوں علامہ اقبال ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے.
اس سے پہلے کہ میں آئیڈیل نمونہ عمل یا علامہ اقبال کی کارکردگی یا انہوں نے جو بھی اپنے ملت مسلمہ کے لیے جو بھی کام انجام دیا ہے, سب سے پہلے ہم ان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے کتنی زحمت کی ہے. اس لیے کہ جب تک ان کی محنت و مشقت کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم نہیں مان ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ علامہ اقبال نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. اگر ہم ان کی تھوڑی سی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں مختصر, کہ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1938 میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, یعنی علامہ اقبال کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 71 سال کی ہوتی ہے. علامہ اقبال بہت چھوٹے ہیں, بسم اللہ کا آغاز ایک روحانی عالم دین کے پاس کرتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کے گھر کے اندر اگر دینی ماحول نہ ہو تو کیا اثر مرتب ہوتے ہیں, اور نہ ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال سب سے پہلے جو ہے وہ ایک روحانی کے پاس جا کر اپنے بسم اللہ کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں, اور تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے میر حسن, یہ بھی ایک بے پناہ پڑھے لکھے ہر اعتبار سے, ہر زبان میں, ادبی ہو غیر ادبی ہو, دینی ہو غیر دینی ہو, مہارت رکھتے ہیں. اور علامہ اقبال بہت ہی چھوٹے ہیں, دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میر حسن پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے. جیسے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے تو بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ فوراً اپنے بابا کی طرف بھاگتے ہیں یا اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہیں. علامہ اقبال بھی اٹھے اور اپنے بابا کی طرف بھاگے تو سمجھا کہہ رہے یہ تو نور محمد کا بیٹا ہے, یہ نور محمد کا بیٹا. فوراً آ کے کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے کی دیوار تک محدود مت رکھو. دیکھیں کتنا اچھا جملہ ہے کہ اس کو صرف مدرسے کی چار دیواری میں محدود مت کرو, اس کو اور آگے بڑھاؤ. آج ہمارے ملت مسلمہ کا سب سے بڑا جو کہہ لیں المیہ ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کراتے ہیں صرف مدرسوں کی چہار دیواری میں, اور مدرسے کی چہار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں ہمارے روحانی کو, ہمارے عالم دین کو, ہمارے ملا کو پتہ نہیں ہوتا ہے. صرف ہم دین کی بات کرتے ہیں جبکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا استاد کہ نہیں ان کو صرف چہار دیواری میں مت رکھو بلکہ چہار دیواری کے باہر کی دنیا بھی دکھاؤ. میر حسن اسی وقت اس بچپنے میں علامہ اقبال کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نور محمد سے, یعنی ان کے والد گرامی سے, کہ اگر مجھے ان کی تربیت و تعلیم کا ذمہ مجھے دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں یعنی وہ خود کتنے دور اندیش تھے اس بچے کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. بالآخر اصرار بھرا اور نور محمد صاحب نے علامہ اقبال کو جو ہے وہ میر حسن کے حوالے کر دیا. میر حسن صاحب ان کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں, اور یہاں تک کہ اردو, عربی, فارسی ان کے پاس یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کرتے ہیں, یعنی 1893 میں, 1893 میں میٹرک پاس کر کے پھر 1895 میں ایف اے کرتے ہیں. 1895 کے بعد 1898 میں آ کر یہ بی اے کرتے ہیں جس میں فلسفہ, عربی اور اردو ان کا مضمون ہوتا ہے. ایم اے جو ہے 1899 میں کرتے ہیں جس جو فلسفہ ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک وہ وہیں زندگی گزارتے ہیں بطور استاد, یعنی مختلف کالجوں میں کبھی فلسفے کے عنوان سے, کبھی کسی عنوان سے وہ استاد مقرر ہوتے ہیں اور اپنی تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 1905 میں یورپ کا سفر کرتے ہیں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے, یعنی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. وہ جاتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی, پہلے وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں, وہاں زبان سیکھتے ہیں. زبان سیکھنے کے بعد پھر منتقل ہوتے ہیں مونیخ یونیورسٹی کے اندر, جہاں وہ فلسفے میں پی ایچ ڈی مکمل کرتے ہیں. 1907 میں ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی جاتی ہے. 1908 میں واپس یہ ہندوستان آتے ہیں. ہندوستان آنے کے بعد یہ سب سے پہلے اپنی وکالت اور شاعری کو چنتے ہیں, لیکن جب اپنے ملت مسلمہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو وہ پھر وکالت چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنی عوام کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. اچھا, سب سے بڑا اہم مسئلہ ہم نے علامہ اقبال کو کیوں چنا آج کے لیے. علامہ اقبال واحد ایک بر صغیر کی شخصیت ہے جنہوں نے صرف بر صغیر میں ان کی, چاہے وہ نثری ہو چاہے وہ نظمی صورت ہو, ان کا اثر صرف مشرق میں نہیں بلکہ مغرب میں بھی پایا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ خود جب وہ طالب علم ہوتے ہیں, جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت جب جو ان کے قلم کے جوہر سے نکلتے ہیں وہ اس وقت انگلش زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوتا ہے, جسے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں, کیوں میری اتنی عزت و افزائی کی جا رہی ہے.
بالکل,
لیکن ان کی فکر کو ان کے استاد, خود ان کے استادوں نے انگلش میں سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کروا کے جو ہے وہ مغرب کے اندر جو ہے پخش کروایا ہے.
گہری نظر تھی کہ مثلا ان کے اشعار کو دوسرے زبانوں میں بھی ترجمہ کیا,
یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف علامہ اقبال نے جو ہے یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کام کیا, نہیں, دنیا بھر کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں غیر مسلمان پر بھی علامہ اقبال کی افکار کے اثرات مرتب ہوئے ہیں.
अभी हम लोग इंशाल्लाह एक ब्रेक लेंगे, जुल्फ़िकार अली साहब बहुत ही अच्छी तरह इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल मुख्तसर सा एक वक्फा हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारे साथ हमारे बहुत से नाजरीन व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। अली अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हुसैन साहब ने बहुत अच्छी तस्वीर हमारे साथ शेयर की हैं, हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ हसन कश्मीर से वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सईद हसन साहब, इमदादुल्ला साहब हमेशा की तरह, सैयद मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनफस अली अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सारे नाज़रीन का जो हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम नसीम जिंदगी तेहरान स्टूडियोज से, सुबह 6:30 बजे हर रोज हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जुम्मों के अलावा वक्त हुआ गुफ्तगू का हिस्से का, वापस लौटेंगे हसन की तरफ ताकि हसन गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और जुल्फ़िकार अली साहब अल्लामा इकबाल के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या चीज़ उन्होंने देखी, अल्लामा इकबाल ने देखी कि उनको यानी ये हुआ कि भाई मुसलमानों का मसला उन्हीं को बताना चाहिए सबसे पहले, यानी एक डॉक्टर का जब एक हकीम होता है, डॉक्टर होता है, वो देखता है कि जब भाई कोई बीमारी है सबसे पहले उस बीमारी के अलामात खुद उस बीमार को बतानी चाहिए और उसको समझाना चाहिए भाई तुम बीमार हो, तब जाके वो इलाज के लिए अगला कदम उठाएगा। अल्लामा इकबाल ने क्या मुश्किलात देखी मुसलमानों में, इंसानियत में, कि उन्होंने अपने अशआर के जरिए या बहरहाल अपने नस्र के जरिए उसको हल करने की और उसके इलाज का सोचा।
अल्लामा इकबाल जब हिंदुस्तान में थे तो तभी इस तरफ इस मसाइल की तरफ मुतवज्जे थे, लेकिन जब वो यूरोप का सफ़र करते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्यों यूरोप के लोग बर्रे सगीर से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, आखिर उनकी तरक्की का राज क्या है, इसलिए कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है, फिर भी हमारी कौम ये मिल्लत मुसलमान क्यों नहीं तरक्की कर रही है, तरक्की के बजाय वो ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है। तो अल्लामा इकबाल ज़ाहिरन हम ये देखते हैं कि वो PhD करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि नहीं, अल्लामा इकबाल का दूसरा मकसद यूरोप का सफ़र ये भी था कि हम वो सारी चीज़ों को जाकर दर्क करें कि आखिर क्या बात है उनके दरमियान जिससे वो तरक्की कर रहे हैं और हमारी कौम तरक्की नहीं कर रही है। हालांकि अल्लामा इकबाल वाहिद एक ऐसी शख्सियत थी कि जो यूरोप से वो कभी मरऊब नहीं हुए उनकी तरक्कियों को देखकर, वरना लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और वहाँ यूरोप की दुनिया को देखकर, वहाँ के तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखकर वो मरूब हो गए। इसी वजह से जब अंग्रेज हिंदुस्तान में जाते हैं और अपनी हुकूमत करते हैं तो बहुत सारे लोग अंग्रेज के फेवर में बोलते हैं, बातें करते हैं कि नहीं, अंग्रेज को हिंदुस्तान में रहना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का हाल जो है वो बदल जाए और वैसे ही हो जाए जैसे यूरोप है। लेकिन अल्लामा इकबाल इस नज़रिए के बिल्कुल मुखालिफ थे, कह रहे हैं कि हमने यूरोप की सारी चीज़ों को देखा और उसकी सारी बुनियाद खोखली है, का उनके अखलाक नहीं है, इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले और अखलाक व किरदार नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर उस तरक्की का क्या फायदा। जिस सीने के अंदर हमदर्दी नहीं हो, जिसकी सीने के अंदर रहम नहीं हो, उस तरक्की से क्या फायदा। इंसानियत पूरी डिपेंड है इस हमदर्दी रहम, जिसको हम सिले रहमी बोलते हैं, लेकिन वो यूरोप में जाकर देखते सब कुछ है लेकिन ये चीजें नहीं है, और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल जब यूरोप से वापस आते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को, उनकी अगर आप नज़मों को मुताला करें, एक शिकवा है और जवाब शिकवा है, वो खुदा से यही तो कहते हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल के इस नज़म के बहुत सारे अदीब भी मुखालिफ, बहुत सारे शायर भी मुखालिफ हैं कि ये सही नहीं है कि डायरेक्ट बगैर मुकदमे के अल्लाह से शुरू हो गए शिकवा गिला करना, लेकिन अल्लामा इकबाल अपना दर्द बयान कर रहे हैं खुदा से
इन अल्फाज में
जी, कि सबसे तेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है, रसूल की ये उम्मत ये मुसलमान है, इस पर तेरा रहम व करम होना चाहिए, इसको तुझे राह दिखानी चाहिए, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन ये गुमराह होते जा रहे हैं, तरक्की के बजाय ये तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार आखिर क्या बात है। उस फिर जवाब शिकवा है, अगर आप देखें फिर इस जवाब शिकवे के बाद जो है वो एक शाहीन के नाम से नज्म लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, शाहीन फितरत होनी चाहिए, ऊंची परवाज होनी चाहिए, यानी फिक्री एतबार से अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं। तो अगर अल्लामा इकबाल के सबसे मशहूर जो है वो फलसफे खुदी है, हालांकि बहुत सारे लोगों को फलसफे खुदी समझ में आज तक नहीं आया है, इसलिए अल्लामा इकबाल पर ये इल्ज़ाम डालते हैं कि फलसफे खुदी में अनानियत है, ईगो है, हालांकि उनका मकसद ये नहीं था।
बिल्कुल बेशक,
खुदी का मतलब यह है कि अल्लामा इकबाल खुद वो हदीस भी कोट करते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो कहते हैं कि इंसान अगर तरक्की करना चाहता है तो पहले खुद को पहचाने, यानी खुद की क्वालिटी को देखे। अगर इंसान अपने जौहर को नहीं पहचान पाता है तो वह कभी तरक्की की मंजिल पर पहुंच नहीं सकता।
नहीं सकता, बिल्कुल।
इसलिए अगर हकायात भी हैं कि हर इंसान की, आज हम इंसान देखते हैं दुनिया में रोता रहता है, खासकर मुसलमान तो हर जगह रोता हुआ नजर आता है, कि और हकीकत है कि मुसलमान हर एतबार से बहुत पस्ती की तरफ है, चूंकि वो मुसलमान अपने वजूद के अंदर वो झांक कर देखता ही नहीं कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, और डायरेक्ट अल्लाह पे इल्जाम लगाता है कि अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं। जबकि बहुत बड़ी हकायत है कि उसने कहा है और साबित भी किया है कि हर इंसान के अंदर परवरदगार ने वो जौहर रखे हैं। अगर इंसान उस जौहर को पहचान लेता है तो तरक्की की मंजिल पे चला जाता है, अगर नहीं पहचान पाता है तो तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है।
बेशक,
यह हकीकत है,
बिल्कुल।
और अल्लामा इकबाल इसी की तरफ बार बार उस सोए हुए जमीर को बेदार करते हैं अपने इन नज्मों के जरिए, अपनी अशार की सूरत में पैगाम मुसलमानों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं जो सर सैयद की फिक्र थी वही अल्लामा इकबाल की फिक्र थी, इमाम खुमैनी की जो फिक्र थी वही अल्लामा इकबाल की भी फिक्र है, जो अल्लामा इकबाल की फिक्र है वही असद आबादी की फिक्र है, दुनिया के बड़े बड़े दानिशवरों की फिक्र है। आज हम ये देखते हैं कि पूरा अरबी ममालिक के अंदर अभी एक इनकलाब बरपा है, सब सो रहे थे अब सब जग रहे हैं कि इंसानियत क्या चीज होती है, हमदर्दी क्या चीज होती है। अल्लामा इकबाल का भी नजरिया यही था। अगर हम जहां इमाम खुमैनी को याद करते हैं, जहां दूसरे दानिशवरों को याद करते हैं, वहीं हम अल्लामा इकबाल को भी फरामोश नहीं कर सकते।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह भी अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। एक और हिस्सा महदूद सा रह गया, अभी वापस चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया
खुर्रम भाई, हमें कहां ले
जी, बिल्कुल एक थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम लूंगा आप लोगों का, लेकिन थोड़ा गुफ्तगू से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल आएंगे। मैं आपको बताऊंगा बार, अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे, लेकिन खुद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें। कुछ बार अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब हम हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं कि भाई कैंसर के अलामात क्या है, कैसे पता चलाया जाए कि जी खुदा ना खासा मुझे कैंसर हो रहा है, हो गया है, पता ही नहीं चलता है, एकदम से बताया जाता है कि जी आपको कैंसर है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी अलामात जो आमतौर पे देखने में मिलती हैं उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा ताकि हमें पता हो। अगर ऐसी अलामात आपको नजर आती हैं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। सबसे पहली अलामत यह है कि अगर आपको एकदम से शदीद किस्म की खांसी शुरू हो जाती है और वो खांसी चलती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, बदन के किसी हिस्से में अचानक से बगैर किसी वजह से दर्द शुरू हो जाना, कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाना और वो इसी तरह चलते जाना बावजूद इसके कि आप रेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दर्द का आगे बढ़ता रहना, ये एक अलामत हो सकती है कैंसर की। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर एकदम से आपके वजन में कमी हो जाए और बहुत ज्यादा कमी हो और आपने कोई दवाई इस्तेमाल ना की हो, खाने पीने की रूटीन में भी कोई तब्दीली ना आई हो, उसमें भी कहा जाता है कि चांस होता है कि आपके जो है कैंसर की मुबतला होने का। उसके अलावा अगर टॉयलेट जाने की रूटीन आपकी जो है वो एकदम से तब्दील हो गई है और आपको टॉयलेट में बड़ा पेशाब में छोटे पेशाब में कुछ मुश्किलात का सामना हो रहा है और वो इसी तरह चलती जा रही हैं मुश्किलात बावजूद इसके कि आप आम इलाज जो आमतौर पर किए जाते हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा है। गले का खराब होना, बार बार गले का खराब होना और लंबे अरसे तक इसी तरह रहना बावजूद इसके कि आप उसका इलाज भी करते रहें, दवाइयां भी खाते रहें, लेकिन बार बार गले में खराश होना और जो है जलन होना, गले में टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, ये सारी ये चीजें भी अलामत हो सकती हैं। जिल्द के किसी भी हिस्से में कोई तब्दीली, रंग में तब्दीली या खास तौर पे जो तिल हैं उनके साइज में या रंग में तब्दीली, ये एक बहुत बड़ी अलामत है कैंसर की। उसके अलावा आखिरी नुक्ता जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और वो कंटिन्यूसली, मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं तो हर रोज़ आपको हर दिन आपको ये एहसास होता है कि पेट में आपकी मड़ोड़ पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है बगैर किसी वजह से, पहले तो आप बहरहाल ट्रीटमेंट करें आपके अपने पेट का, लेकिन अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो ये भी एक अलामत हो सकती है कैंसर की। बहरहाल मैं यहाँ बताते चलूँ कि ये सारी अलामतें हो सकती हैं। किसी और छोटी मोटी बीमारी की भी, लेकिन बहरहाल जरूर इन अलामतों को देख के अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहरहाल ये अलामतें थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आप खिदमत में हाजिर हैं और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम नसीम जिंदगी। वक्त हुआ है गुफ्तगू के हिस्से के आखिरी हिस्से का, तो चलते हैं हसन के पास। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। और अल्लामा इकबाल के हवाले से हम लोग नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली साहब से। मैं आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आप अगर बता दें, वो ये है कि हम लोगों को आजकल के नौजवानों को किस तरह से अल्लामा इकबाल के अशआर से, उनके सबसे अहम चीज़ ये है कि उनके पैगाम से हम लोगों को कैसे इस्तेफादा करना चाहिए।
बहुत ही मुख्तसर जुमलों में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने ख़ुद भी अमल किया है और उम्मत मुसलमा को भी ये तौसिया किया है, वसीयत की है और कहा भी है कि हमेशा अपने दौर के साम्राज्य और इस्तेमार से लड़ना, उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करना, दूसरे तालीमात कुरानी और सदर इस्लाम को अपना नमूने अमल करार दोगे तब जाके कहीं हर चीज़ से निजात मिलेगी। ये इन दो जुमलों में अल्लामा इकबाल का ये मैसेज है उम्मत मुसलमा के लिए, इसलिए कि कुरान जैसी किताब हमारे दरमियान है जिसके अंदर सब कुछ है और सदर इस्लाम जो कि बिल्कुल अमल करके दिखाया है दुनिया वालों के सामने, और सिर्फ मुसलमान नहीं उससे इबरत लिए बल्कि गैर मुसलमान भी इस सदर इस्लाम को मानते हैं और उससे जो है इंसानियत का सबक लिया है। तो अल्लामा इकबाल का कहना है कि वो दो चीजें हमारे पास है, क्यों नहीं हम इससे फायदा उठाते हैं। उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा, अगर हम इसकी तहलील करें तो उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा आलमिया यह है कि हम हर चीज को हिफ्ज करना जानते हैं, अमल करना नहीं जानते हैं, गौर करना नहीं जानते, फिक्र करना नहीं जानते। बल्कि कुरान खुद कहता है कि मुझे हिफ्ज करने की जरूरत नहीं है, मैं तमाम हाफिज कुरान और कारी कुरान से मैं कहता हूं कि मुझे कोई ऐसी आयत दिखा जिसमें अल्लाह यह कहलवा रहा हूं मुसलमानों से कि अफला याफिजून, तुम कुरान को हिफ्ज क्यों नहीं कर लेते। बल्कि कुरान में बारहा आयत है कि अफला ततफक्करून, कुरान में तुम फिक्र क्यों नहीं करते। अफला ततदब्बरून, कुरान में तुम तदब्बर से काम क्यों नहीं लेते। अफला ताकलून, कुरान में तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। अल्लामा इकबाल इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इतनी अहम किताब होने के बावजूद हम सिर्फ हिस्स करने और तफसीर करने के पीछे पड़े हुए हैं, हमें गौर खौज से काम लेना चाहिए। यह एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर लालो जवाहर पड़े हुए हैं, हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं जिसमें दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हम सदर इस्लाम से क्यों नहीं सबक लेते हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सदर इस्लाम से पूछें। सदर इस्लाम की पूरी जिंदगी जो है वो अमल से खाली नहीं है। सदर इस्लाम ने खुल्क अजीम का इतना बड़ा दर्स दिया बल्कि खुल्क अजीम पर फायज ही करके भेजा।
बिल्कुल,
फिर हम क्यों उससे दर्स नहीं लेते हैं? सिर्फ हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, रसूल अल्लाह के कौल को मानते हैं, क्या मानते हैं? सिर्फ कहते हैं, पढ़ते हैं। यानी हम यूं कहें कि रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते।
बिल्कुल,
ये अल्लामा इकबाल का सबसे अहम पैगाम है मुसलमानों के लिए। और अल्लामा इकबाल ने अपने हर एतबार से, बल्कि देखिए अल्लामा इकबाल इतने दूरंदेश थे कि अल्लामा इकबाल के बारे में कि कभी वो ईरान का सफ़र नहीं किया, कभी नहीं आए, उसके बावजूद भी वो अपने एक शेर में कहते हैं कि तेहरान हो गर आलम मशरक़ का जनेवा, शायद कुरे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल बताइए आज से कितने साल पहले बैठ कर वो ईरान को इस हालत में देख रहे हैं कि अगर ईरान के पास जनेवा जैसी सूरत आ जाए। जनेवा एक जगह का नाम है जहां दुनिया के सारे बड़े बड़े दफातर हैं, यहां तक कि अक्वामे मुत्तहिदा का सबसे बड़ा जो दफ्तर है वो जनेवा में है। जनेवा की तशरीह यही है कि जनेवा के अंदर सियासी एतबार से, हर एतबार से सबसे बड़े बड़े दफ्तर जनेवा के अंदर हैं, जहां से सारी चीजें हल होती हैं। तो कहना है कि अगर तेहरान ये मरकज बन जाए तो फिर उम्मत मुसलमान की तकदीर का क्या आलम होगा।
यानी उनके उफक जो उनके नजर
दूरअंदेश जिसको कहते हैं दूरअंदेशी, ये अल्लामा इकबाल की है। तो अगर हम जिस तरीके से ईरानी फारसी हाफिज के बारे में कहते हैं कि वो लिसानुल गैब थे, तो अगर हम अल्लामा इकबाल को भी लिसानुल गैब कहें तो बेजा नहीं होगा, वो इतने बड़े थे। और दुनिया उर्दू अदब में बहुत सारे ऐसे हमारे अदीब और दानिशवर आए जो इन्हीं फिक्र से जो है वो इंस्पायर थे, जैसे खुद मीर अनीस हैं या फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो मैं यूं कहूं बल्कि अपने अदबी जुमलों में कि अनीस बनने की बहुत सारों ने कोशिश की लेकिन अनीस नहीं बन पाए, सब उन्नीस रह गए। غالب بننے کی سب نے کوشش کی, سب مغلوب رہ گئے, غالب کوئی نہیں بن پایا. فیض بننے کی سب نے کوشش کی لیکن سب بے فیض رہ گئے. اقبال بننے کی سب نے کوشش کی, اقبال نہیں اقبال بن کر رہ گئے. اس لیے کہ اقبال جیسی شخصیت وہ سورج کی طرح روشن اور واضح ہے.
بالکل, بہت بے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار
علی صاحب. علامہ اقبال کو خراج عقیدت ان مصروں سے, بس آخری ان مصروں سے دینا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. علامہ اقبال نے چاہے جس کے لیے بھی کہا ہو, لیکن میں آج ان شعروں کو علامہ اقبال کے لیے کہتا ہوں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اتنے اہم موضوع پر آپ نے روشنی ڈالی. واپس چلتے ہیں خرم کے پاس, اور وقت ہم لوگوں کے پاس واقعی بالکل نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ حسن, اور ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے زبردست انداز میں انہوں نے بیان کیا, اور مجھے دوبارہ بہت مزہ آیا. امید کرتا ہوں آپ کو بھی گفتگو ان سے مستفید ہوں گے. میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کل ڈاکٹر اویس رضا انشاءاللہ ہوں گے, اور 2015 اور سطح پر جو عوامی صحت کے مسائل ہیں ان کے پر وہ گفتگو کر رہے ہیں ایک عرصے سے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ. اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شہیر الہی, اور انشاءاللہ ہفتے کے موضوع جو چل رہا ہے ہماری زندگی میں, ایک رول ماڈل کی ضرورت, ایک مثالی شخصیت کی ضرورت, اس کے اوپر انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے. بہرحال ہمیں وائبر, واٹس ایپ, فیس بک اور یوٹیوب اور ہماری ویب سائٹ urdu.sahartv.ir پر ہمیشہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی بات, کوئی بھی سوال, کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور حسن زیدی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.